یہ اشعار شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. ہر ایک جام محبت اشرف صحبائے عالم ہے. ہر ایک جام محبت اشرف صحبائے عالم ہے. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہے جو فانی ہے. بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہے جو فانی ہے. بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہے جو فانی ہے. یہ گلشن درد دل کا افضل گلہائے عالم ہے. یہ گلشن درد دل کا افضل گلہائے عالم ہے. بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل. بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل. بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل. یہ تحفہ درد دل کا حاصل نعمت عالم ہے. یہ تحفہ درد دل کا حاصل نعمت عالم ہے. جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا. جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا. جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا. مگر سودا جانا اکبر سودا عالم ہے. مگر سودا جانا اکبر سودا عالم ہے. جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا. جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا. مگر سودا جانا اکبر سودا عالم ہے. مگر سودا جانا اکبر سودا عالم ہے. خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، نہ کچھ پروائے بدنامی، نہ کچھ پروائے عالم ہے، نہ کچھ پروائے بدنامی، نہ کچھ پروائے عالم ہے، خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، نہ کچھ پروائے بدنامی، نہ کچھ پروائے عالم ہے، نہ کچھ پروائے بدنامی، نہ کچھ پروائے عالم ہے، ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا، ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا، ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا، یہی مقصود ہستی ہے، یہی منشاء عالم ہے، یہی مقصود ہستی ہے، یہی منشاء عالم ہے، مقطع ہے، ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر، ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر، ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر، وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم ہے، وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم ہے، وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم ہے، یہ مستی درد دل کی اشرف مینا عالم ہے، ہر ایک جام محبت اشرف صحبہ عالم ہے،
اللہم زد فزد، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، ہمارے بھائی واصف کی زبانی آپ نے ماشاءاللہ پورا درد محبت کا واس سن لیا، ہے تو حضرت والا کا لیکن ان کی زبان سے ماشاءاللہ خوب ادا ہوا، اللہ تعالی قبول فرمائے. خلاصہ اور حاصل اس میں بس کر دیا ہے کہ جو کچھ ہو اللہ کی رضا کے لیے کرے، قربانی کا زمانہ ہے، قربانی بھی اللہ کے لیے ہو، اس میں نام و نمود نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، شہرت نہ مقصود ہو، بلکہ خالصتاً اللہ کے لیے، یہی اصل چیز ہے بندگی کا حاصل اور روح جو حضرت نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، ہماری نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، قربانی کرنا، زکات دینا، حج کرنا، ان سب کا مقصود اصلی یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل سے راضی ہو جائیں، ورنہ یہ سارے عمل بیکار ہیں اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے نہ ہو اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے نہ ہو، تو پھر چاہے کتنا بڑا حاجی ہو، کتنا بڑا نمازی ہو، کتنا بڑا قربانی کرنے والا ہو، سب بیکار چیزیں. اس زمانے میں ہمارے ہاں ایک یہ تو ٹھیک ہے کہ قربانی کا جانور اچھے سے اچھا ہو، عمدہ سے عمدہ ہو، لیکن اس کو ہم نے فخر کا ذریعہ بنا لیا ہے باقاعدہ کہ جی 2 لاکھ کا لائے ہوں اور 5 لاکھ کا لائے ہوں اور 15 لاکھ کا لائے ہوں، گویا کہ یہ بھی ایک فخر کی چیز ہے جس کو لوگ بیان کرتے ہیں. اس میں ریاکاری آ جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے، ورنہ ہماری یہ قربانی 15-20 لاکھ کی بیکار چلی جاتی ہے. اللہ کی نظر میں ایک ٹیڑھی پیسے کی قیمت اور ایک ارب روپے کی قیمت برابر ہے اگر اخلاص ہو تو، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو 1 ارب روپے ضائع ہیں، 1 ٹیڑھی پیسہ قبول. اسی طریقے سے دنیا میں جو ساری چیزیں ہیں گلشن عالم میں، ان میں سب سے جو قیمتی چیز حضرت نے بیان فرمائی ہے وہ درد دل کا عالم ہے. اللہ تعالی کی محبت میں ہمارا دل دھڑکتا ہو، اللہ تعالی کی محبت میں ہمارا دل سانس لے رہا ہو، بس یہ اصل چیز. اور اس کا اندازہ کب ہوتا ہے انسان کو؟ جب کبھی موقع آ جائے آزمائش کا. اللہ تعالی نہ آزمائے ہمیں، نہ بلند بانگ دعوے کرنے چاہیے، نہ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم بہت کمزور. لیکن اگر آ گیا کوئی وقت ایسا، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ واقعی اس کو اللہ سے محبت ہے یا خاندان سے محبت. ابھی ایک صاحب چند دن پہلے میرے پاس آئے، یقیناً درد دل رکھنے والے آدمی تھے. انہوں نے کچھ بات ایسی بیان کی کہ ان کے خاندان کا ایک شخص جو ہے وہ مسلمان سے کافر ہو گیا، اور اب خاندان کے لوگ صرف اس لیے اس کا ساتھ دیتے ہیں، جاتے ہیں کہ بھئی خاندان کا آدمی ہے. میں نے ان سے کہا کہ بھئی دینی غیرت اور ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے، اس سے نہ ملا جائے، میل ملاپ بھی نہ کیا جائے. ہاں اگر انسانی ہمدردی کے تحت کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے. اول تو مرتد کے ساتھ یہ معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مرتد کا معاملہ تو اور ہوتا ہے. ایک شخص پہلے سے عیسائی چلا آ رہا ہے یا یہودی ہے یا کوئی اور چیز ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن خدا نہ کرے مسلمان ہونے کے بعد کوئی شخص اگر اسلام کو چھوڑ بیٹھتا ہے، یعنی مرتد ہو جاتا ہے، تو اس کا معاملہ کچھ اور ہے، اس کافر سے زیادہ سخت معاملہ ہے. اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ ایک آدمی اگر فوج میں نہیں جانا چاہتا نہ جائے، کوئی پابندی نہیں، لیکن فوج میں جانے کے بعد اگر بھاگ جاتا ہے تو کورٹ مارشل ہوتا ہے پھر اس کا. اور اسی لیے ہوتا ہے کہ بھئی نہ آتے، جب آ گئے تو بھاگی کیوں، اب تمہارا کورٹ مارشل تو ہوگا. اسی طریقے سے کسی کو دائرہ اسلام میں آنے کا تو اختیار ہے، نہ آئے، اس کی مرضی، دین میں جبر نہیں اس معاملے میں. لیکن جب تم نے اسلام کو قبول کر لیا، اب اس سے نکلنے کا اختیار تمہیں نہیں. اب اگر نکلو گے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج بھی سمجھے جاؤ گے، مرتد بھی سمجھے جاؤ گے. اگر اسلامی حکومت ہو تو وہ اس پر اسلام کو پیش کرے، ورنہ اس کو بھی آخر قتل اس کا جو شریعت کا حکم ہے. لیکن عام آدمی کو بہرحال یہ اختیار نہیں ہے کسی کو مارنے کا یا قتل کرنے کا، یہ حکومت ہی کا کام ہے اور وہی کرے گی. لیکن اب بات ساری یہ ہے کہ اس شخص نے مرتے وقت وصیت بھی کر دی تھی کہ سی میں میرا دین یہ ہے، میرا مذہب یہ ہے، لیکن لوگوں نے پھر بھی نماز جنازہ تک بھی پڑھ ڈالی اس کی. میں نے کہا سب کے نکاح بھی فسخ ہو گئے، سب کی دین، سب کا اسلام بھی چلا گیا. نہیں، لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی تو مقصود ہی نہیں. کتنی بڑی بات ہے، جانتے بوجھتے کافر کے لیے مغفرت کی دعا بھی جائز نہیں. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ نہ نبی کے لیے جائز ہے اور نہ اہل ایمان کے لیے جائز ہے کہ ان یستغفروا للمشرکین، کہ مشرکوں کے لیے وہ استغفار کریں. ولو کانو اولی قربا، اگرچہ قرابت داری کیوں نہ ہو. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا. ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، جبکہ اب تم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ دوزخی، جب اسلام چھوڑ دیا، کفر اختیار کر لیا، یہ کفر کی حالت ہی میں مرا، تو ایسی صورت میں پھر اس کے لیے استغفار کرنا بھی جائز نہیں. اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا، تو اس کو بھی قرآن مجید نے آگے واضح کر دیا. کیا ہے بھائی آگے؟ وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعظة وعدها اياه، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو استغفار کیا تھا اپنے والد کے لیے، ایک خاص وقت میں کیا تھا، اس وقت تک انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ استغفار کرنا جائز نہیں. فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه، جب انہیں پتا چل گیا یہ اللہ کا دشمن ہے، ہے تو باپ لیکن اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منه، برات کا اظہار کر دیا، یا اللہ میں بری ہوں. کتنی بڑی بات، باپ سے بڑھ کر کوئی رشتہ ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمارا اصل رشتہ دین کا ہے، ایمان کا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے. کلمہ گو جو بھائی ہے وہ ہمارے لیے زیادہ فائق ہے بنسبت نسبی بھائی کے. اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوة، مومن سب آپس میں بھائی بھائی. فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کا کام کرو. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اصل چیز. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، بیٹا کشتی میں موجود ہے، طوفان آ گیا، پدری شفقت کے تحت اس کو کہا کہ بیٹے اس کشتی میں آ جاؤ، ہماری بچ جاؤ گے. بیٹے نے کہا نہیں، یہ پہاڑ بہت اونچا ہے، مجھے یہ بچا لے گا. لیکن ابھی اس درمیان حال بین الموج فکان امر المغرقین، ایک موج آئی اور غرق ہو گیا اس میں. لازمی بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ یا اللہ، میرا بچہ تھا، اولاد تھی میری، آپ کا یہ وعدہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دی یہ تمہارا بیٹا ضرور ہے، لیکن ہمارا وعدہ مشرک بیٹے کے لیے نہیں تھا، یہ نیک صالح لوگوں میں نہیں تھا. کیا آئے تھے بھائی آگے؟ آگے آگے اس سے. بہرحال مفہوم یہ ہے اس کا کہ چونکہ یہ نیک صالح نہیں تھا، اچھے عمل نہیں تھے. انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح تھا. فلا تسألنی ما لیس لک بھی علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، کہ تم مجھ سے اس بات کا سوال مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں، ورنہ تم جاہلوں میں شمار ہوگا. تو حضرت نوح علیہ السلام کو منع کر دیا گیا کہ آپ ان کی سفارش بھی مت کیجیے ہم سے، اگر آپ نے کی جاننے کے باوجود. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اس بات سے کہ تم جاہلوں میں شمار ہو. کتنی بڑی بات ہے. تو باپ اور بیٹا، بیٹا اور باپ، ایک طرف ابراہیم علیہ السلام ہے جن کا باپ کافر، دوسری طرف نوح علیہ السلام ہے جس کا بیٹا کافر. تو دونوں معاملے اللہ تعالی نے واضح فرما دیے. ہمارا تعلق باپ اور بیٹے کا تعلق اسی صورت میں ہوتا ہے، ادب احترام اپنی جگہ پر، لیکن اگر خدا نہ کرے کوئی کفر پہ مرتا ہے تو پھر اس کے لیے استغفار کرنا بھی جائز نہیں. اس لیے جب اپنے نسبی بیٹے کے لیے یا نسبی باپ کے لیے استغفار کرنا جائز نہ ہوا، تو عام کافروں کے لیے کیسے استغفار کی جا سکتی ہے؟ بہرحال اس وقت موضوع یہ نہیں تھا میرا، اصل جو میرا مقصد وہ یہ کہ ہر عمل ہمارا اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ تعالی راضی ہو جائیں. ہمارے نماز پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے، روزے رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے. ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہم العالیہ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ نہ نماز مقصود ہے، نہ روزہ مقصود ہے، نہ قربانی مقصود ہے، نہ حج مقصود ہے، نہ زکوٰۃ مقصود ہے، اصل اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو تو اس لیے نماز پڑھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر ایسے وقت میں نماز پڑھیں جب منع ہے تو گناہ ہوگا. ممنوع اوقات میں نماز پڑھے کوئی شخص, یا حج جو ہے ہم اگر جائیں ایسے دنوں میں کرنا جن دنوں میں حج نہیں ہوتا, حج نہیں ہوگا. تو اصل مقصد اللہ کا حکم ہے کہ نماز روزہ کرنے سے اصل مقصد اللہ کے حکم کی تعمیل ہے. اصل جو چیز ہے وہ یہ. اور ہر معاملے کے اندر آدمی اپنی اگر نیت درست کر لے تو انشاءاللہ اس کا عمل اگر دنیا کا بھی ہے تو دین بن جاتا ہے. تو اس لیے میرے عزیز ہو, اس ماہ مبارک میں خاص طور پہ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ قربانی جیسا عمل جو اب ہونے والا ہے انشاءاللہ اس میں نام و نمود سے بچیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اخلاص کے ساتھ ہر عمل کرنے کی توفیق دے. اب یہ ماہ ذوالحجہ شروع ہو چکا ہے الحمدللہ, چاند نظر آ گیا. اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے آپ کو بھی اور ہم سب کو, پورے عالم کے لیے اس چاند کو اہل اسلام کے لیے بابرکت فرمائے. اس میں اللہ تعالیٰ خیریں برکتیں عافیتیں نصیب فرمائے. اور جو لوگ حجاج کرام حج کے ارادے سے کہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حج مقبول اور عمرہ مقبول نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے اس چاند کو بابرکت فرما دے, ان کے دکھوں کا ازالہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرما دے. تو بہرحال یہ ماہ مبارک شروع ہو چکا اور اس وقت مختصر سی باتیں یہ ہیں کہ اس میں کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کیجئے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عشرہ ذی الحجہ میں کثرت کے ساتھ تسبیح, تحمید, تحلیل, تکبیر یہ رکھو. جس کا مطلب یہی, سبحان اللہ پڑھنا, الحمدللہ پڑھنا, اللہ اکبر پڑھنا, لا الہ الا اللہ پڑھنا, چلتے پھرتے اپنا وظیفہ بنا لیجئے. تو اس عشرہ ذی الحجہ میں کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کرنا. اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو کل سے روزہ بھی رکھنا چاہیں تو بہت بڑا عمل ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک روزے کا ثواب اس عشرہ ذی الحجہ میں ایک سال کے روزے کے برابر. تو نو روزے اگر ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ نو سال کے روزوں کا ثواب, اور اس میں عرفہ کا جو روزہ ہے اس میں ایک سال گزشتہ کے, ایک سال آئندہ کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو گویا ایک سال کا اجر و ثواب مل گیا, ایک سال گزشتہ کے گناہ معاف ہو گئے, ایک سال آئندہ کے گناہ معاف ہو گئے. اور ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب ہمیشہ فرمایا کرتے تھے, اس میں اشارہ اس بات کا بھی کر دیا کہ ایک سال کی زندگی بھی مل گئی. تو اللہ رب العزت توفیق دیں, عرفہ کا روزہ بھی رکھیں. اور یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ عرفہ کا روزہ رکھنا حاجیوں کے لیے نہیں ہے, غیر حاجیوں کے لیے, اس لیے کہ وہ تو خود ایک بڑے عمل میں مشغول ہیں. حج جیسے عمل میں وقوف عرفہ ہوگا اس دن, اس لیے ان کے لیے روزہ نہیں, روزہ یہ ہمارے لیے. حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ حج کے عمل میں مشغول ایسے ہوتے ہیں کہ عید کی نماز بھی ان پر نہیں, لیکن جو حاجی جو حج نہیں کر رہے ان پر عید کی نماز. تو یہ اللہ رب العزت کا بہرحال ایک طریقہ کار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جس کام میں مشغول ہے اس کو اس کام میں مشغول رکھا اور دوسرے کے لیے دوسرا کام بتا دی کہ تم یہ کام کرو. تو جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں وہ حج کے کام میں مشغول ہوں گے, اس دن وہ وقوف مزدلفہ کر رہے ہوں گے اور وہاں سے وہ پھر نکل کر مینا آئیں گے, اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے روی کرنی ہے, پھر قربانی کرنی ہے. چونکہ ان کی مشغولیتیں بے انتہا ہیں اس لیے ان پر عید کی نماز بھی نہیں, عید کی نماز بھی ہمارے لیے ہے. تو بہرحال اس ماہ مبارک میں اب جب شروع ہو گیا تو یکم ذی الحج سے نو ذی الحج تک یہ نو روزے ہیں, اور ہر روزہ جو ہے ہر سال کے روزوں کے برابر, یعنی اگر ایک روزہ رکھا تو ایک سال کے روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. اور راتوں میں جاگنا یہ شب قدر میں جاگنے کے برابر, یعنی ایسا عظیم الشان اجر و ثواب ہے کہ اگر آدمی رات کو جاگتا ہے تو ہر رات ایسا ہے کہ گویا شب قدر اللہ تعالیٰ نے اسے نصیب فرما دی. تو رمضان المبارک میں تو متعین نہیں ہے لیکن یہ راتیں تو متعین ہیں, اس لیے اس کا اہتمام کیجئے. اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دو راتیں ہیں جن میں اگر آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت جاگ کر کرے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا. ایک عید الفطر کی رات, یعنی چاند رات جس کو کہتے ہیں, اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کی چاند رات. یہاں عید الاضحیٰ کی چاند رات چونکہ عید سے پہلی والی رات کو ہی کہیں گے نا, تو اس لیے وہ رات یعنی نو تاریخ کی دس ذی الحج کی جو رات ہے اس کو, تو یہ بھی جاگ کے اللہ تعالیٰ اگر توفیق دیں تو گزاریں. ہمارے آج معمول یہ ہے کہ بس چاند رات کو ہم جو گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بازاروں میں ساری رات گھومنا پھرنا, اللہ تعالیٰ معاف کرے, عید کی ہنگاموں میں ایسے ہم گم ہوتے ہیں کہ ہمیں نہ نماز کی فکر ہوتی ہے نہ کسی اور چیز کی. آج بھی یہ معاملے جا رہے ہیں اگر جانور خریدنے کے لیے, سارا سارا دن جانور کی خریداری میں پورا محلہ ساتھ ہوتا ہے, پورا محلہ اس کے ساتھ. رات کو جا رہے ہیں تو رات بھی خاندان کے بچے بھی ساتھ ہو لیے, محلے بھی ہو گئے, دار ہو گئے, سب جانور مل کے خریدے جا رہے ہیں. نہ کسی کو نماز کا ہوش ہے, نہ کسی چیز کا ہوش ہے. ایک عبادت کرنے میں دوسری عبادت ضائع ہو رہی, جبکہ نماز تو فرض ہے, قربانی واجب ہے, دونوں میں فرق ہے بہت. اس لیے میرے عزیزو, یہ نہ کرو کہ ایک عبادت میں ایسے مشغول ہو جاؤ کہ دوسری عبادت ہی رہ جائے, ایسا نہ کریں. اور گھر کی خواتین کے لیے تو خاص طور پر یہ بڑی نعمت ہے کہ اس میں خاص طور پہ تسبیحات اور تکبیرات, اسی طریقے سے جو تسبیحات میں نے ذکر کی ہیں, لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ, کثرت کے ساتھ کرتی رہیں گھر میں رہتے ہوئے. قرآن مجید کی تلاوت, دعا میں مشغولیت, اسی طرح رات کو اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے دیں وہ کام کر لیں. اور پھر یہ کہ اگر کوئی شخص ساری رات نہ جاگ سکے تو ساری رات جاگنا ضروری بھی نہیں ہے. عشاء کی نماز پڑھ کے کچھ دیر عبادت میں مشغول ہو جائیں, اس کے بعد کچھ دیر آرام کر لیں, رات کی آخری پہر اٹھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے مانگ لیں, اور دو چار رکعت تہجد کی پڑھ لیں, تو انشاءاللہ یہ بھی اللہ نے چاہا تو رات جاگنے ہی کے قائم مقام ہے. اور اگر کسی نے نیت کر لی کہ بھی رات کو جاگوں گا اٹھوں گا اور پھر وہ سو گیا, تو انشاءاللہ اس کو جاگنے کا ثواب بہرحال مل جائے گا. اس لیے نیت تو اپنی رکھیے ہمیشہ. میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ نیت ہماری ہے. ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے, راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا, خدا نہ کرے بےچارہ اللہ کے پاس پہنچ گیا, تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جو نیت کر کے چلا تھا تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے. خدا نہ کرے اگر کوئی آدمی چوری کے لیے جا رہا ہے, اگر وہ مر جاتا ہے, دونوں میں کتنا فرق. ساری بات تو نیت کی ہے. ایک آدمی چوری اور ڈکیتی مارنے کے لیے جا رہا ہے, اور ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے, کسی مسلمان کا کام کرنے کے لیے جا رہا ہے, اس کے قدم قدم پر نیکیاں. تو اس لیے اپنی نیت کو بہتر فرما لیں. اسی طریقے سے جن لوگوں کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے تو ان کو اس کا بھی اہتمام کر لینا چاہیے. مستحب عمل ہے کہ اپنے جسم کے بال, سر کے بال, ناخون وغیرہ نہ کاٹیں, لیکن یہ یاد رکھیے کہ ایک مستحب عمل ہے یہ. اگر آپ کر سکیں تو اچھی بات ہے, لیکن اگر کسی نے ناخون کاٹ لیے, سر کے بال کاٹ لیے, حجامت کر لی, تو انشاءاللہ. اور جو فرض کا درجہ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب خدا نہ کرے کسی کے ناخون ہی اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اس میں میل گھسا ہوا ہے, تو یقین اس کا کاٹ لینا افضل ہے, بجائے یہ سوچے کہ بھئی افضل عمل ہے, دس دن بعد کاٹوں گا, تو پتہ چلا کہ ایک ایک انچ اور بڑھ گئے, پہلے ہی اس میں کچرا بھرا ہوا ہے اور زیادہ گندگی, تو ایسی صورت میں اس کا کاٹ لینا افضل. اسی طرح خدا نہ کرے اور دیگر جگہوں کے معاملہ ایسے ہی ہے, تو اس کو بھی کر لینا چاہیے کہ پاک صاف ستھرا رہنا یہ زیادہ افضل عمل ہے, بہ نسبت کے آدمی گھناؤنی حالت میں رہے. تو بہرحال یہ عشر ذی الحجہ شروع ہو چکا, اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو جس حد تک ہو سکے آدمی جاگ کر گزارے, دعاؤں میں مشغول ہو, اور قربانی بھی دل و جان سے کریں. اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دیتے ہیں, اور اس میں اس کا خیال نہ کریں کہ وہ 10 لاکھ کا لایا تو میں جو ہے اگر 10,000 کا لے آیا تو کیا کوئی کیا بولے گا. ہم نے اللہ کے لیے کرنی, دنیا دکھاوے کے لیے قربانی نہیں, اس لیے اس کا اہتمام کریں. بس درمیانہ درجے کا جو معاملہ ہو اس کو کرنا چاہیے. اعتدال ہر جگہ اچھا ہے, ہر معاملے میں اعتدال سے کام لیں انشاءاللہ, تو اس میں یہ خیر و خوبی کی بات ہوتی ہے. ورنہ ویسے تو لوگ انتہا پسندی کو برا سمجھتے ہیں, اور ہے بھی بری چیز, درمیانہ روی اصل چیز. اس لیے اس کو کبھی ہاتھ سے مت جانے دیں. درمیانے درجے کی قیمت, درمیانے درجے کا کھانا پینا, یہ اوسط درجے کا رہنا, ہر چیز میں جو اوسط درجہ ہے یہ سب سے بہترین. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور قربانی کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں, وہ آپ کتابچے بھی چھپے ہوئے ہیں, اس میں پڑھتے بھی رہتے ہیں, اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ گھر میں اگر ہم سب کی ملکیت, الگ الگ شریعتیں متعین کی ہیں, اگر کسی کے پاس زیور ہے عورتوں کے پاس, تو ان کی قربانی الگ ہے, شوہر کی قربانی الگ ہے, بھائی کے پاس اگر اتنا مال ہے تو اس کی قربانی الگ ہے. بعض اوقات بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ خاندان کا ایک فرد قربانی کر لیتا, سمجھتا سب کی طرف سے ادا ہو گئی, تو یہ درست نہیں ہے. بلکہ اللہ نے جس کو بھی مالی حیثیت دی ہے تو ہر آدمی اپنی مالی حیثیت کی بنا پر قربانی جو ہے اس کو کرنی چاہیے. اگر گھر میں 10 افراد ہیں تو 10 افراد قربانی کریں, بشرطے کہ ان پر قربانی واجب ہوتی ہو. تو ایسی صورت میں 10 کے 10 کریں, ٹھیک ہے, 10 افراد جو ہے وہ قربانی کریں گے تو غربا دوسرے لوگوں کو جو حصہ ہے وہ پہنچ جائے گا. اس میں انشاءاللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں, بلکہ ہمارے اکثریت ایسی ہے جو قربانی نہیں کر پاتی. تو اس لیے پھر ان تک پہنچانا. اور یہ ایک رسم کے طور پہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جی اس نے ہمارے گھر بھیجا ہم اس کے گھر بھیج رہے ہیں. جن کی قربانی ہو رہی ان کے گھر قربانی کا گوشت بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی عجیب سا معاملہ ہے کہ میرے گھر قربانی ہو رہی ہے میرے گھر اور بھیج رہے ہیں. ضرورت نہیں ہے الحمدللہ, جس نے خود قربانی کی ہے اسے گوشت لینے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو خود دوسرے کا تقسیم کرے گا. اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے یہاں آج یہ بھی رسم بنی ہوئی ہے صرف کہ صاحب وہ قربانی کا گوشت ضرور جی اس کے گھر بھیجنا, حالانکہ وہ اس بیچارے نے خود جو ہے 10 قربانیاں کر رکھی ہیں. تو اس لیے اس کا بھی اہتمام, جن کے ہاں نہیں ہوئی ان کے ہاں بھیجیے. اور یہ الگ بات ہے کہ وہ مہمان آ گئے تو ان کو آپ نے کھلا دیا پلا دیا, یہ ٹھیک ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. تو بہرحال ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اخلاص کے ساتھ. اور اسی طریقے سے ایام تشریق جب شروع ہوں گے تو اس میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. مردوں کے لیے یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اونچی آواز سے بلند آواز سے پڑھیں, خواتین آہستہ آواز میں اپنے گھروں میں ہر نماز کے بعد اس کا ورد کریں. تو ایک مرتبہ کم از کم کہنا یہ واجب ہے. یہ تو آگے چل کے 9 تاریخ کی فجر سے, ابھی تو دور ہے. یہاں بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ آئندہ اتوار کو بیان نہیں ہوگا, تو اس لیے آج ہی کچھ کہہ دوں, ورنہ پھر اگلے اتوار کو وہ لوگ ہوں گے کہ وہ شاید اتوار کے دن ہوگا, تو اگلے اتوار کو شاید بیان نہیں ہوگا. اصل میں لوگوں کی تعداد حاضری بھی اب کم ہوتی ہے ان دنوں میں, چونکہ قربانی کے جانور کی خریداری جہاں نماز چھوڑ دیتے ہیں تو بیان میں کون آئے گا. تو اس لیے اس اتوار کا ارادہ نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے اللہ نے چاہا تو پھر عید کے بعد جو اتوار آئے گی اس میں ہوگا. ایسا نہ ہو کہ کھا پی کے آدمی گھر میں ایسا مست ہو جائے گا اس اتوار کو نہ آئے, تو اس پر اگلے اتوار کو بھی انشاءاللہ بیان ہوگا اللہ نے چاہا تو. تو بس اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بھائی یہ عشرہ ذی الحجہ اچھی طرح عبادت میں گزاریں. بڑا قیمتی عشرہ ہے یہ, اور قرآن مجید میں اللہ نے اس کی تعریف فرمائی, والفجر والیالی عشر, 10 راتوں کی فضیلت کا بیان ہے. اس سے مراد یہی 10 راتیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ توفیق عمل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد علی ما قضیت ولك الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالیت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا الله اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما. بھائی کامران کے ایک عزیز بیمار ہیں, دعا فرمائیے اللہ اسے صحت کامل عطا فرما. عظیم اللہ صاحب کی والدہ بیمار ہیں, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما. ہمارے گھر میں اے اللہ, ہمارے عزیزوں کے گھروں میں, رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں, ہم خود اے اللہ جن بیماریوں میں مبتلا ہیں, اپنے فضل خاص سے سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشیاں فرما, پردہ دری نہ فرما. اے اللہ کسی کے سامنے پردہ دری نہ فرما, کسی کے سامنے ذلیل نہ فرما, رسوا نہ فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اے اللہ رحم فرما دے, کرم فرما دے, عافیت کے معاملے فرما دے. اے اللہ ہمیں چوروں سے ڈاکوؤں سے محفوظ فرما دے. اے اللہ چوریوں سے ڈکیتیوں سے ہماری حفاظت فرما, ہمارے گھروں کی حفاظت فرما, دکانوں کی حفاظت فرما, فیکٹریوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ مرتے دم تک ہمیں دین پر قائم و دائم رکھ, دین پر استقامت عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے پورے معاشرے کی اصلاح فرما دے. اے اللہ ہم سب مسلمانوں کی اصلاح فرما دے. اے اللہ ہم غلط راہوں کی طرف چل پڑے ہیں, اپنا فضل فرما دیجئے, ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم سب کے جائز مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے جائز مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما. اے اللہ ہمارے دل حالات کو آپ واقف ہیں, اپنے فضل خاص سے ہم سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے, جائز ضرورتیں پوری فرما دے. ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.